بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ایک سورت ہے سورۃ النحل. اس سورت میں اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم، اللہ کی نعمتوں والی سورت. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اپنی نہیں ہے، تمہاری اللہ کی دی ہوئی ہے. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، اور کتنی نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. تو جب آدمی نعمت کو گن نہیں سکے گا تو شکر کہاں سے ادا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بڑھائیں گے. نعمت کے بڑھانے کا بھی اللہ پاک نے نسخہ بتا دیا. دنیا میں کوئی آدمی اپنا کاروبار اور اپنے بزنس کی پوشیدہ باتیں نہیں بتایا کرتا کہ میں نے کیسے ترقی کی ہے، اور اللہ جل شانہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور بہت زیادہ دی ہیں اور بھی دوں گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بے ضرور، یہ لام تاکید ہے اس کے اندر اور نون تاکید ہے، تو اس میں یعنی ضرور بے ضرور یقینی طور پہ، جیسی انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیں گے، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو زیادہ کریں گے، کم نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ موسیٰ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، تو اللہ سے کہہ دیں کہ میری یہ نعمت کم کر دیں. اور ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے فرما دیں کہ مجھے کچھ تو دے دیں، کپڑے تو دے دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا. جب واپس آئے تو اس شخص نے پوچھا جس نے کہا تھا کہ میرے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جواب ملا کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرو تو نعمتیں چھن جائیں گے، ناشکری سے نعمتیں چھن جائیں. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی نعمت کی ناشکری کیوں کروں. اس نے اور شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے نعمتیں اور بڑھا دیں. اور وہ جو جس شخص کے پاس آئے، جس کے پاس پتوں سے اس نے اپنا جسم گھیرا ہوا تھا، تو اس کو بھی یہی کہا کہ بھئی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیں گے. تو اس نے کہا کون سی نعمت کا شکر ادا کروں، کون سی نعمت. یہ جیسی اس نے کہا ناشکری کی، ہوا چلی اور ہوا نے اس کے پتے بھی اڑا دیے، تو جو نعمت ملی تھی وہ بھی چلی گئی. تو ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. جب بھی کوئی نعمت چھنتی ہے کسی سے تو اس نے ناشکری کی ہوتی ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اس لیے جب بھی آدمی سے کوئی نعمت جائے تو ضرور وہ اس کو سوچے. اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، ایک دعا بھی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے نعمتیں زائل نہیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے نوکری بھی دی ہے، بچے بھی دیے ہوئے ہیں، مال بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، یہ کہیں چھن نہ جائے، کوئی بچے کو حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی کاروبار میں مشکل پیش نہ آ جائے، ایک خدشہ اٹھتا ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی ہے، جو وہ دعا پڑھ لے گا اس کی کوئی نعمت اللہ نہیں چھینے گا، کوئی نعمت اس سے نہیں چھینے گا. اللہم، ویسے دعا بتانی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں مفت میں جو چیز ملتی ہے نا اس کی ہم قدر نہیں کرتے. مفت کی چیز ہے اس کی قدر نہیں کرتے. آج ایک فضیلت آئی حدیث میں، تو میں نے طلبہ سے کہا کہ اگر پتہ نہیں کیا فضیلت تھی، تو ہاں فضیلت یہ تھی کہ جو جنازے کی نماز پڑھے گا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو ایک کی رات ثواب کا دیں گے، بڑا پہاڑ، اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ثواب ہوگا جیسے پہاڑ ہوتا ہے، تو پہاڑ کو اس کے ترازو میں رکھا جائے گا. وہ فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز کے بعد قبرستان بھی چلا جائے تو اس کو دو کی رات اجر کے ملتے ہیں، اور یعنی دو بڑے بڑے پہاڑ اللہ اس کو عطا فرمائے. تو میں نے کہا کہ یہ حضور نے یہ فضیلت سنائی ہے، اب ہمارے اندر اتنا شوق ہو کہ کوئی جنازہ ہم سے نہ چھوٹے اور کبھی بھی قبرستان جانا ہم سے نہ چھوٹے. ہم نے پڑھ لی کہ کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیں، برسوں سے ہم تعلیم میں سن رہے ہیں کہ جو آدمی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ دو پروانے عطا فرمائیں گے، ایک جہنم سے بری ہونے کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا. لیکن ہماری تکبیر اولیٰ کا ہمیں اہتمام نہیں ہوتا. ایک ہفتہ بھی ہمارا ایسا نہیں گزرتا کہ ہم نے ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں، جو فضائل تو سنتے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ آپ علیہ السلام یہ اعلان کرتے کہ جو آدمی جنازے میں جائے گا اس کو ایک ہزار روپیہ ملے گا، تو سارے طلبہ کہتے استاد جی ذرا حدیث دوبارہ سنائے، یہ حدیث ذرا دوبارہ سنائے، دوبارہ سنائے. اور ایک شوق ہوتا، جذبہ ہوتا، چونکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا گھس گئی ہے، مال کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت، ظاہری دنیا کے نقشے وہ اتنے ہمارے اوپر سوار ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے. جب کبھی پریشانی کا خیال آئے کہ گاڑی ہے نئی چھن نہ جائے، موبائل ہے چھن نہ جائے، پیسہ ہے چلا نہ جائے، کاروبار خراب نہ ہو جائے، تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم، سارے بھائی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. بس اس دعا کو دن میں تین مرتبہ پڑھ لیں، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ساری مصیبتوں کے لیے جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں واٹر پروف ہے یہ گھڑی، یہ مصیبت پروف دعا ہے، ساری مصیبتوں سے آپ بچ جائیں. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ مریض اسپتال میں چلا گیا تو سیف ہو گیا، بالکل سیف، اب تو ڈاکٹر اس کا خیال رکھیں گے، اب تو بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو اس دعا کے پڑھنے سے ہر چیز سیف ہو جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے. دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میری کوئی نعمت واپس نہ جائے میرے سے، اے اللہ جو آپ نے عافیت دی ہے یہ نہ چلی جائے، اور اچانک کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ راضی ہو تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ راضی ہو تو مچھلی کے پیٹ میں بھی پریشان نہیں ہوگا، واپس سے بھی راستہ نکل آئے گا. اللہ راضی ہو تو آگ کے اندر بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا، بہت نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ بیان کی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنائی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اللہ پاک نے ان بیویوں سے تمہیں اولاد دی، نرینہ اولاد دی. اولاد یہ بھی نعمت ہے، نرینہ اولاد یہ بھی نعمت ہے، اور پھر اولاد کی اولاد پوتے اور نواسیاں یہ اور نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ایک نعمت بیوی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا جنت میں، تو جنت میں ہر جنتی کی جنت الگ ہوگی، باپ کی الگ، بیٹے کی الگ، سارے رشتہ داروں کی الگ، لیکن یہ نعمت جنت میں بھی ساتھ ہوگی، میاں بیوی کی جنت بھی ساتھ ہوگی، اور ایک ہی جنت دونوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اس کی دو رکعتیں، غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. غیر شادی شدہ 70 رکعت پڑھے اور شادی شدہ 2 رکعت پڑھے, یہ 2 رکعت افضل ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے بیوی کا کہ نان نفقے کا, ضروریات کا, اس کی ساری چیزوں کی فکر ہے, اور اس میں باوجود وہ وقت فارغ کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کی نماز اللہ کے ہاں 70 گنا زیادہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو گیا, اور باقی آدھا ایمان کو بچانے کی فکر کر لے. صرف نکاح سے آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دیں, من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, 2 باتوں کی ضمانت دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے زبان کی حفاظت کروں گا, اور ایک اپنے حیا اور پاک دامنی کی, شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اضمن لہ الجنہ, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. نماز پر تو فرمایا کہ جنت ملے گی, جنت میں جائے گا, لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, زبان اور اپنے حیا اور پاک دامنی کی حفاظت. اس پر فرمایا کہ میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. تو زبان کی حفاظت, اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 50 گنا زبان سے ہوتے ہیں. گویا کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ 50% زبان سے گناہ ہوتے ہیں, تو زبان کی حفاظت کر لیں, اور 50% گناہ بے حیائی کے ہوتے ہیں, بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لیں, تو یہ آدمی جنت, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں. تو بیوی کتنی بڑی نعمت ہے کہ 50% جنت مل جاتی ہے اسے, باقی 50% بچانے کی کوشش کرے آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے, دیکھا تو ان کی اہلیہ زور زور سے بول رہی تھی, تو واپس جانے لگا. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت اس لیے آیا تھا میں بیوی کی شکایت لے کے کہ وہ میرے سامنے کبھی کبھی زور سے بولتی ہے, اور دیکھا کہ آپ کے گھر میں بھی یہی قصہ ہے, تو میں آپ سے کیا, آپ مجھے کیا نصیحت کریں؟ فرمایا کہ نہیں نہیں دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے بیوی, اللہ نے اس کی برکت سے میرے ایمان کی حفاظت کی, میرے حیا کی حفاظت کی, اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے بچے دیے, جو بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, میری خدمت کریں گے, اور یہ بیوی میری خدمت کرتی ہے, میرا کتنا کام کرتی ہے. تو اگر کبھی کبھار اس کو غصہ آ جائے اور یہ کوئی ایک آدھ بات مجھے کہہ دے, سنا دے, اور میں صبر نہ کروں, تو یہ ناشکری ہوگی, ناشکری ہوں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی, اور پسلی فرمایا ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی مگر صحیح نہیں ہوگی. پھر اس لیے آپ نے فرمایا فداری بہا تعیش, کہ بیوی کے ساتھ گزارا کرو تو تمہاری زندگی اچھی چلے گی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ بیوی سے 100 نمبر کبھی نہ مانگنا, اس سے 100 نمبر کا مطالبہ نہیں کرنا کہ آپ A1 گریڈ مجھے لا کے دیں, کہ میری کوئی نافرمانی نہ ہو, کوئی آپ سے غلطی نہ ہو. فرمایا یہ نہیں ہو. پاکستان کی حکومت کتنے پہ پاس کرتی ہے؟ 33 نمبر. جب 33 نمبر بھی لے لے تو اسے پاس کر دینا, ہاں فیل نہیں کرنا. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بیوی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی, تو ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت میں بھی شادی نہیں کروں گا. انہوں نے فرمایا نہیں, تم شادی کرنا, تم شادی کرنا. اس لیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. ہر طرف بے حیائی کا ماحول ہے, گناہوں کا ماحول ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں, ہمارے بڑے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں کوئی جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ حضرت میں گناہوں سے کیسے بچوں, حضرت فرماتے تھے بھائی شادی کرو, شادی کے بغیر کیسے گناہوں سے بچوں, شادی کے بغیر نہیں بچ سکتا گناہوں سے. تو شادیوں میں تاخیر نہ کریں. والدین سے بھی میری درخواست ہے, نوجوانوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ادب کے ساتھ اپنے والدین کا ذہن بنائیں. آج کل چونکہ وہ دینداری نہیں ہے, اس لیے بچوں کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 16 سال عمر ہو جائے تو اس کی شادی کرا دو, 16 سال کی عمر میں شادی کرا. तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी है उनमें से एक बड़ी नेमत औलाद की नेमत है। ये बहुत बड़ी नेमत है औलाद की। और अल्लाह जल्ला शानहु ने कुरान मजीद में हमसे कहा कि दुआ मांगो औलाद की। और नबियों ने कुरान मजीद के अंदर दुआएं मांगी अल्लाह पाक से अपनी औलाद की। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी नेमत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, औलाद हो तो नेक हो। बड़ी आसान दुआ है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन दुआ मांगी। नमाज के अंदर दुआ मांगनी चाहिए, सजदे में भी दुआ मांग सकते हैं, नवाफिल के अंदर सजदे में, सुन्नतों में, और वो दुआएं जो कुरान की हैं, हदीस की हैं, वो दुआएं मांग सकते हैं। इसी तरह से तहियात में दुरूद शरीफ के बाद रब्बना आतिना, ये एक दुआ नहीं है बल्कि लंबी दुआएं हैं। हदीसों में तो बहुत सारी दुआएं आती हैं, बहुत सारी दुआएं। आप अलैहिस्सलाम जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो तहज्जुद के लिए उठते ही आप दुआ मांगते थे। ये पूरा सूरह आले इमरान का पूरा आखिरी रुकू, और उसमें आप रब्बना इन्नका मन फकीना अज़ाबन्नार, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन्नार फकद अख्ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ये पूरा रुकू आप पढ़ते, इसमें सब दुआएं हैं। तो पहला अमल आपका तहज्जुद के लिए उठ करके ये दुआएं मांगते थे। फिर हदीस में आता है कि जो आदमी सो रहा हो उसकी अचानक आंख खुल जाए तो वो ये दुआ मांगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मग़फिरली। फिर जो दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। ये रात को आंख खुल गई और ये चौथा कलमा और तीसरा कलमा है, बस तीसरा और चौथा कलमा, पहले चौथा कलमा फिर तीसरा कलमा। तरतीब हदीस में जरा आगे पीछे इस तरह से है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिर सुभान अल्लाह पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर पढ़े, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, और फिर कहे अल्लाहुम्मग़फिरली। फिर जो दुआ मांगेगा ये दुआ के कबूल होने का वक्त। फिर तहज्जुद में आप लंबी लंबी दुआएं करते थे, जैसी तहज्जुद शुरू फरमाते थे तो आप एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्यिमु समावाति वल अर्दि व मन फीहिन्न, ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد لك ملك السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي। ये सारी आपने अल्लाह की तारीफ की है, फिर ये दुआ में فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت। और एक रिवायत में आता है, لا حول ولا قوة إلا بالله। तो तहज्जुद में उठते ही अल्लाह अकबर के बाद सुभानक اللهم से पहले ये दुआएं आप पढ़ते थे, बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم मिन हमदी व नफ़ी व नफ़ी, बहुत सारी दुआएं जो तहज्जुद में शुरू में आप पढ़ते थे। तो आपने हमें, अल्लाह ने हमें दुआएं मांगने के लिए कहा और औलाद के लिए दुआ मांगने को कहा कि मुझसे ये दुआ मांगा करो, रब्बी हबली मिन सवालिहीन। और ये नबी की दुआ है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ये तीसरी दुआ है। तो ये तीन दुआएं तो अल्लाह ताला ने कुरान में यूं बताई है कि मुझसे औलाद के लिए दुआएं मांगो कि मेरी औलाद हो जाए। और फिर वो औलाद कैसी हो वो भी अल्लाह ने इसमें सिखा दिया। औलाद की सिफत यह है कि वो नेक हो, रब्बी हबली मिन सवालिहीन, अल्लाह मेरी औलाद नेक हो। और ज़ुर्रिया तय्यबा, अल्लाह मेरी औलाद पाकीज़ा हो, पाक हो, गुनाहों से पाक, बेहयाई से पाक, पाक दामन हो, बद अखलाकी से पाक हो मेरी औलाद। तय्यबा ये तीब से है, तीब तीब खुशबू को कहते हैं, और खुशबू जो है वो नज़र नहीं आती है, महसूस होती है। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि इसमें अखलाक की तरफ इशारा है कि अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा, साफ सुथरी, अच्छी अखलाक वाली दुआ औलाद दे दे। تو یہ تین دعائیں تو صرف وہ ہیں جو مانگنے کے لیے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد ایسی دے دے. اور ایک اور دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، نیک بنا دے. پھر ایک دعا اللہ تعالیٰ نے یوں بتائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ بدل اسلام، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا، اولاد ہماری شرک سے بدعت سے بچ جائے، رسومات سے بچ جائے، فیشنوں سے بچ جائے. یہ دعا مانگے اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ ان کی اولاد نبی ہے، ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، مگر نبیوں کے لیے بھی انہوں نے دعائیں مانگی اپنی اولاد، پہلے پیدا ہونے سے پہلے بھی دعائیں مانگی کہ اللہ میری اولاد نیک ہو، اور پھر جب پیدا ہوئی تو پھر یہ کہا کہ اللہ وہ شرک نہ کریں، اور پھر کہا نماز کی دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میں بھی نماز پڑھوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھے. اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اشارہ کیا کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو مگر خود ہم نیک نہیں ہونا چاہتے، تو فرمایا کہ اس سے کبھی اولاد نیک نہیں ہوگی. اولاد کو نیک بنانے کے لیے پہلے خود نیک ہونا پڑے گا، خود ہمیں نیک ہونا پڑے گا، اور نیکی کا ماحول انہیں فراہم کرنا پڑے گا، نیک ماحول میں لانا پڑے گا، تو ہماری اولاد نیک ہوگی. آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ اولاد نیک نہیں ہے. اپنے اندر تو دین ہے، گھر میں دین نہیں ہے، بیوی میں دین نہیں ہے، بچوں میں دین نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر سارے دنیا کے مردوں میں دین آ جائے، سارے دنیا کے مردوں میں، تو دین گھر کے دروازے تک ہوگا، اندر نہیں جائے گا. اور ساری دنیا کی عورتوں میں دین آ جائے تو پھر بھی دین کم ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں بچے زیادہ ہیں، 70% تقریباً یا 60% بچے ہیں، دنیا میں بچے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں. ہر گھر میں آپ دیکھ لیں، ماں باپ دو ہیں، بچے پانچ ہیں، چار ہیں، تین ہیں، یہ ہر گھر میں، تو بچے زیادہ ہیں اور بڑے کم ہیں. اگر ماں باپ دونوں بھی دین پر آ گئے، اولاد دین پر نہیں آئے گی، تو حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بے دینی غالب رہے گی. اور ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اولاد بے دین ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اپنی دینداری پر مطمئن ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، نہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس، وہ کہنے لگا کہ جی الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اور میرا بچہ جو ہے اس کو اچھی جاب مل گئی اور اچھی ڈگری مل گئی، اچھا عہدہ مل گیا، اور اس کا کیریئر بڑا اچھا ہو گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہے، تھوڑا سا بے دین. یعنی ساری دنیا مل جائے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور دین اگر نہیں ہوا تو کیا ہوا، دین کی اہمیت ہی نہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کی مثال یوں ہے، جیسے ایک آدمی بیمار ہوا اور وہ مر گیا، تو اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، کہنا کہ اس کا سارا جسم ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، بس صرف روح نہیں ہے، روح نکل گئی، باقی سب ٹھیک ہے، صرف روح نکل گئی. وہ دین ہی نہیں ہے تو کیا رہا، کیا اس کے پاس کیا رہے گا بیچارے کے پاس. اگر اولاد میں دین نہیں ہے تو وہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو فکر کی ماں نے کہ دنیا میں اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی سواری اچھی ہو، اور اس کا جسم اچھا ہو، وہ جسم جو کیڑوں کی غذا بننے والا ہے کل قبر میں، قبر کی فکر نہیں. دنیا میں اس کے گھر میں بجلی کا انتظام ہو جائے، کپڑوں کا انتظام ہو جائے، بستروں کا انتظام ہو جائے، وہ قبر کی پہلی رات جب چاروں طرف اندھیرا ہوگا، ادھر بھی مٹی، ادھر بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، کوئی ساتھ ہوگا نہیں، اس قبر کی فکر ہی نہیں کی، اس قبر کی فکر نہیں. اور وہ آخرت کا دن جس دن کوئی دنیا کی چیز کام نہیں آنے والی ہوگی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا کر کے لائے ہو، میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، وہ اللہ کے سوالات کے جوابات. دنیا میں اس کو او لیول کرایا، اے لیول کرایا، اور اس کے بڑے مشکل سوالات، مشکل پیپر، اور جو اللہ پاک نے سوالات دیے ہیں قیامت کے دن، پانچ سوالات ہوں گے جو قبر کے سوالات ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ میرے بیٹے نے قبر کے سوالات کی تیاری کی ہے؟ اس کی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا اور بالغ ہوگا اور شادیاں کرے گا اور کمائے گا؟ کہتے ہیں دینداری تو آ جائے گی، دینداری تو اپنے وقت پہ وہ خود ہی آ جائے گی، دینداری خود نہیں آتی ہے. تو یہ سوال ہے، اپنے بچے سے سوال کریں کہ جو تین سوال قبر میں ہوں گے ان تین سوالات کی اس نے تیاری کی ہے، اور جو پانچ سوال آخرت کے دن ہوں گے، قیامت کے دن ہوں گے اللہ کے دربار میں، اس نے اپنے بچوں کے ان سوالات کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اپنی ماں کو سوچیں اور اپنے باپ کو سوچیں اور اپنی بیوی کو سوچیں کہ میری بھی بیوی جب اللہ سے آمنا سامنا ہوگا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ میرا بیٹا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے جائے گا، آپ خوش ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ اس لیے اولاد کی، اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود پہلے نیک ہونا پڑے گا. اور ایک دعا بتائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ بیویوں کو، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی بیویاں اچھی نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے پریشانی کا ذریعہ ہے، اولاد جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ جی اولاد نافرمان ہے. تو اللہ پاک نے اس کے لیے دعا بتائی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا نماز میں درود شریف کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک کر دیں گے. لیکن دعا کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، دعا کی بھی ضرورت ہے، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے. یہ اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے آگے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. علماء نے لکھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کہ ان کے اندر وہ اللہ کو خوش کرنے والے ہوں اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے والے ہوں، اللہ کو خوش کرنے والے اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے والے ہوں، ایسے ہوں میرے بچے، ایسے ہوں. اور آگے فرمایا، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ یہ کب ہوگا کہ جب میری اولاد متقی ہو اور میں متقیوں کا امام ہوں اور میرے گھر والے اور میرے بچے متقیوں کے امام بن جائیں؟ مجھے باپ متقی ہوگا تو اولاد میں تقویٰ آئے گا، ماں میں تقویٰ ہوگا تو اولاد میں تقویٰ آئے گا، اور جب یہ پورا گھرانہ تقوی والا ہوگا تو یہ گھرانہ دوسروں کے اندر تقوی کے آنے کا ذریعہ بنے گا. اب ہم خود فجر کی نماز میں گول کر جاتے ہیں تو ہم کہیں اپنے بچوں سے کہ تم نماز پڑھا کرو، وہ کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ وہ خود کہاں سے نیک ہوں گے؟ ہم خود اپنے بچوں کی اخلاق کی تربیت نہیں کرتے. وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا پوچھنے کا کہ بھائی وہ صاحب کو بھیج دیں، کسی صاحب کا نام لیا. تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ جاؤ بیٹا، ان سے کہو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا گھر پہ نہیں ہے. وہ تو بچہ تھا، اس نے آ کے کہا کہ ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے. تو ہم انہیں جھوٹ سکھاتے ہیں، خود ہی ہماری تربیت. اولاد تو جو گھر کا ماحول دیکھے گی ویسے کرے گی. وہ ایک ساتھی تھا تو اس نے اپنے گھر پہ آیا تو بیوی ناراض، اور بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، آپ اپنے والدین کا خود بندوبست کریں. اس نے کہا دیکھو بھائی وہ بوڑھے ہو گئے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، آپ مہربانی ہوگی آپ ان کی خدمت کرو، میرے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں. کہنا آپ کہیں میرے نہیں ہیں، آپ جانے آپ کا کام جانے، ان کو لے جائیں کہیں پر بھی، میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی. اب بیچارے نے کہا کہ کیا کریں؟ کہ ایک سرونٹ کوارٹر بنا دو گھر کے اندر، اور وہ سرونٹ کوارٹر میں ماں باپ کو وہیں رکھو، کوئی خادم رکھو، خادمہ وہ خدمت کرے، ہمارے سے ان کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے. کہ جی بہت اچھا، سرونٹ کوارٹر بنایا انہوں نے گھر کے اندر، اور اس میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور خدمت کرتا تھا بیچارہ، خود بھی کوئی نوکر وغیرہ رکھا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی خدمت کر رہی ہے اور بہت خوش ہیں. تو حیران ہو گیا کہ اب یہ کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ آج جب بچہ سکول سے گھر آیا تو وہ کچھ لکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے گولدارہ بنایا کہ امی یہ جب میری شادی ہوگی تو میں اور میری وائف اس گھر میں رہیں گے۔ اس نے ایک بڑا دائرہ بنایا اور ایک چھوٹا سا دائرہ بھی بنایا۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ چھوٹا والا دائرہ کیا ہے؟ کہ امی آپ کو اور ابو کو نا سرونٹ کوارٹر میں رکھوں گا، آپ دونوں کو تو سرونٹ کوارٹر میں رکھوں گا اور میں اور میری وائف نا بڑے مکان میں رہیں گے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، کبھی میں سرونٹ کوارٹر میں رہوں گی اور میرا شوہر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ میں نے توبہ کی اور توبہ کی میں نے، اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے ماں باپ۔ جو بہو اپنے ساس سسر کے ساتھ کرتی ہے اس کے ماں باپ کو بھی وہی بھگتنا پڑے گا، اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اس کی بھابھی وہی کرے گی اس کے ساتھ۔ جو بہو نے، جو ساس نے بہو کے ساتھ کیا ہوگا وہی بہو اس کے ساتھ کرے گی۔ یہ تو دنیا ہے۔ تو گھر کے ماحول کو جیسے ہم بنائیں گے ویسے ہماری اولاد کی تربیت ہوگی۔ اولاد کی تربیت کے لیے ان کو یہ ایک اشارہ بتا دیا کہ ہماری اولاد کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اب تقویٰ یہ کیسے آئے ہمارے گھر، ہمارے اندر تقویٰ کیسے آئے، ہمارے بچوں میں کیسے آئے؟ حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہمارے مدرسے میں، مدرسہ عائشہ کے اندر، تو حضرت کا بیان ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر میں ایمانی ماحول کیسے بنائیں؟ کہ جب ایمانی ماحول نہیں بنائیں گے تو بچوں کا ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان تو نہیں بنے گا، ایمان تو ایمانی ماحول میں بنانے سے بنے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بچوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ بیٹا اللہ جل شانہ نے یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ ہوائیں اللہ چلا رہے ہیں، یہ سورج اللہ نے بنایا ہے، یہ چاند اللہ نے بنایا ہے، یہ دن اللہ لے کر آتے ہیں، یہ رات اللہ لے کر آتے ہیں۔ تو جو باہر کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور پھر یہ کہو کہ اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں، زبان اللہ نے دی ہے، پورا جسم ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے ہمیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور جب کوئی ضرورت ہو تو بچے سے کہو کہ بھئی دو رکعت نفل پڑھ کر، بنایا سب اللہ نے، دیا سب اللہ نے، دیں گے اللہ، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور جو دیں گے اللہ دیں گے۔ اب اس کا ذہن بناؤ کہ بیٹا نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ ایک ساتھی کو ہم نے ترغیب دی، اس نے اس طرح کیا، کہتے ہیں بیٹا آیا، بیٹے نے دادا سے کہا کہ دادا مجھے مٹھائی چاہیے، تو دادا نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو اللہ سے مانگو، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ تو بیٹے نے نماز پڑھی، چھوٹا سا بچہ تھا، نماز پڑھ کے کہا اب دادا میں نے نماز تو پڑھ لی، مٹھائی کہاں ہے؟ کہتے جیسے اس نے کہا تو گھر میں ایک مہمان آیا، وہ مٹھائی لے کر آیا سر، میں کہا یہ لو مٹھائی۔ وہ بڑا خوش بھائی، اللہ نے ہمیں مٹھائی دے دی، گھر میں جا کے سب کو کہہ رہے اللہ نے مٹھائی دے دی۔ ابھی کیسے دی اللہ نے؟ ہم نے نماز پڑھی تو اللہ نے مٹھائی دے دی۔ اب اس کا ذہن یہ بنے گا کہ اللہ دیں گے، اللہ سے لیں گے، اللہ نے دیا ہے، اللہ سے لینے والا وہ بنے گا، اللہ پاک کے خزانوں سے لینے والا بنے گا۔ ہمارے مشائخ میں، چشتیہ مشائخ کے اندر ایک بزرگ گزرے خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ، کاکی ان کو کہا جاتا، کاک، کاک عربی میں کہتے ہیں کیک کو، کیک کو، کیک کو، اردو میں اس کو ان کو کاکی کہا جاتا ہے، کاکی، یہ اصل میں کاکی ہے، کیک والے۔ پہلے زمانے کے اندر اللہ والے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے تھے، فکر کرتے تھے۔ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ماں نے، شوہر نے کہا کہ بھئی اس کی تربیت کرتے ہیں، اور تربیت کے لیے کہا کہ بھئی اس کو مدرسے بھیجتے ہیں۔ تو مدرسے جب لے کے گئی ماں، تو ماں جب لے کے گئی تو ماں نے، استاد نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا اس کو کیا سکھایا ہے؟ کہ بھئی میں نے تو کچھ سکھایا نہیں، بس آپ پوچھیں اسے۔ تو وہ بچے سے استاد نے پوچھا بھئی سناؤ کچھ، تو اس نے 15 سپارے قرآن کے سنا دیے، 15 سپارے۔ تو استاد نے کہا بھئی اس کو تو 15 سپارے یاد ہیں، माँ कहने लगी जी घर में मैं, मुझे 15 सिपारे याद थे, तो मैं जब भी इसको लोरी देती थी कुरान पढ़ती रहती थी, ये दूध पी रहा है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, उसके कान में कुरान जा रहा है, मैं झाड़ू दे रही हूँ ये कुरान सुन रहा है, ये मैं इसके साथ सुला रही हूँ तो कुरान पढ़ रही हूँ, वो 15 सिपारे जो मुझे याद थे उसको याद हो गए, 15 सिपारे माँ की गोद में याद कर लिए। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के बड़े भाई मौलाना यहया साहब, हजरत शेख के वालिद, फरमाते जब दूध छुड़ाया गया तो एक पाव कुरान याद था, एक पाव कुरान याद था, माँ हर वक्त कुरान पढ़ती रहती थी, एक मंजिल कुरान की माँ पढ़ती थी, यानी 10 से 7 सिपारे तकरीबन बनते, हफ्ते में कुरान खत्म करती थी, हफ्ते में कुरान खत्म। यहां एक बुजुर्ग हमें मिले, मैंने बताया था आप लोगों को कि यहीं कराची में एक बुजुर्ग हैं, तो एक मरतबा वो उनकी खिदमत में हाजिरी हुई, फरमाने लगे जब छोटे से थे हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह के घर गए तो सुबह फजर के बाद मेरी वालदा और हम उनके घर में थे, हजरत की अहलिया मोहतरमा ने 7 सिपारे कुरान के पढ़े एक मंजिल, और कहा फिर इशराक की नमाज पढ़ी, और कहा अब घर में नाश्ते का इंतजाम हो। तो घरों में जब तरबियत माँ बाप करेंगे तो औलाद की तरबियत तो होगी, और घर वाले ही फजर की नमाज ना पढ़ें, घर वाले ही तहज्जुद की नमाज ना पढ़ें, ओके जी हमारे बच्चे अल्लाह वाले बन जाएं, नहीं बन सकते, बच्चे नहीं बन सकते अल्लाह वाले। तो हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अब मदरसे जाने लगे कि भाई तरबियत के लिए इनको माहौल में भेजो। फिर जरा और बड़े हुए तो बाप ने कहा भाई इनको अब अल्लाह का यकीन सिखाओ, ईमान सिखाओ, अल्लाह से ताल्लुक सिखाओ। तो माँ ने कहा कि भाई क्या करें, कभी जब मदरसे से आए खाना मांगे तो उसको कहो नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह देंगे। अब वो जब नमाज पढ़ मदरसे से आता तो बेटा नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह देंगे, और खुद एक जगह पे खाना रखा हुआ होता था, तो ये बच्चा जाके वहां देखता खाना वहां से उठा के खा लेता। एक दिन हजरत की वालदा किसी काम के लिए चली गई, वहां उनको बड़ा ख्याल आया कि भाई मैं तो जो खाना रखना भूल गई, वो बच्चे का यकीन खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्या करूं। तो वह वापस आई तो बच्चा खाना खा के सो गया था। जब बच्चा जागा तो कहा बेटा क्या हुआ, कहने कुछ नहीं हुआ कि खाना क्या, मैंने तो खा लिया, कैसे खाया, जैसे रोजाना खाता हूं। किसने खिलाया, कि अल्लाह ने खिलाया। क्या खिलाया, कि जी आज तो बड़ा लजीज केक था, केक अल्लाह वो केक वहां पे रखा हुआ था, मैंने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, केक मैंने बहुत लजीज केक खाया। तो इनका नाम पड़ गया काकी, केक वाले, अल्लाह अल्लाह वाले, केक वाले। तो अल्लाह से हमारे, हमने अपने बच्चों को मेरे मोहतरम भाइयों मोबाइल की सोहबत दे दी और इंटरनेट की सोहबत दे दी। इंटरनेट, नेट, इंटरनेट, इंटर दाखिल हो जाओ, नेट जाल में, हमने उन्हें शैतान के जाल में फंसा दिया है। अब उसे क्या पता कि नमाज से क्या होगा, अल्लाह क्या देंगे, कैसे देंगे। अल्लाह से लेना ना सिखाया, सब कुछ सिखा दिया, अल्लाह की पहचान ना करवाई, ये कमजोरी हमारी है। और जिन माओं ने अपनी औलादों की तरबियत की वो बच्चे कहां से कहां पहुंचे। एक किस्सा सुनाता हूं, एक बच्चा था उसका नाम था मोहम्मद, वो बाप का नाम था इस्माइल। तो बाप का इंतकाल हो गया बचपन में, बच्चा छोटा सा था, जरा सा बड़ा हुआ तो माँ ने उसको कुरान पढ़ाया। 11 साल की उम्र में मुहद्दिसीन की खिदमत में भेजना शुरू किया, उसने हदीसें पढ़नी शुरू की, और जब उम्र 16 साल हुई, कमाने की उम्र आई, तो माँ ने ये सोचा कि भाई अगर मैं इसको, इस बच्चे को से कमाने में लगा सकती हूँ और गुजर बसर का इंतजाम भी होगा, शोर तो थे नहीं, लेकिन माँ ने सोचा कि अगर मैं इसको आखिरत की कमाई पे लगा लूं, अल्लाह वाला बना लूं, तो ये हमेशा की कमाई है, ये असल कमाई है। तो माँ फिर दिल ने कहा कि फिर फाके आएंगे और बेटा नजरों से दूर होगा और परेशानी आएंगी, तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लूंगी, चंद दिन तो ही होंगे और फिर हमेशा की जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रजा मिल जाएगी। तो 16 साल की उम्र में इस बच्चे को घर से लेके गई ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का रहने वाला था, वहां से उज़्बेकिस्तान, वहां से अफगानिस्तान, वहां से पाकिस्तान, वहां से ईरान, ईरान से इराक, और इराक से तुर्की, तुर्की से शाम, शाम से उर्दन, और उर्दन से सऊदी अरब। ये 10 मुल्कों का सफर करके उसको सऊदी अरब ले गई। ये पैदल रास्ता था पहले, जो पैदल हिजाज मुकद्दस की जमातें 1.5 साल की 1 साल की इन रास्तों पर चलती थी, और वहां लेके इसने वहां छोड़ के वापस आ गई। 6 साल तक ये बच्चा मां की नजरों से ओझल रहा, 6 साल। और 6 साल में इस बच्चे ने 25 मुल्कों के सफर किए, इराक, बसरा, कूफा, मिस्र, खुरासान, हिरात, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मर्व, नेशापुर और बहुत सारे मुल्कों के, 25 मुल्कों के, 10 मुल्क तो ये और 25 मुल्क तकरीबन, 15 मुल्क और, 25 मुल्कों का सफर किया इस बच्चे ने 6 साल में, 6 साल। और माँ के पास कोई खबर, उस जमाने में कोई टेलीफोन, कोई तार, कोई खतें तो बड़ी मुश्किल से होती थी, तो यकीनन माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। और ऐसी कुर्बानी के भी ईद आई होगी, बच्चा याद आया होगा, बच्चा जरूर याद आया होगा खुशी में, दूसरों के बच्चों को देख के अपना बच्चा कि पता नहीं मेरे बच्चे के पास कपड़े हैं कि नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ होगा, कुछ जरूर गम के आंसू बहाए होंगे। और माँ ने वो आंसू अपने दिल के अंदर गिरे होंगे उसके आंसू। और ये बच्चा एक दिन ऐसा हुआ कि ये पढ़ने नहीं गया, यानी जब जिस वक्त पढ़ाई चल रही थी तो उस्ताद ने 3 दिन तक नहीं आए। उस्ताद ने पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आए, पूछो जाके तलबा से। तलब आए इनके पास तो कहा पढ़ने क्यों नहीं आए, तो ये बच्चा कहने लगा कि मेरे पास एक जोड़ा था, और एक रिवायत में आता है कि धुलते 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 ऐसा हो गया कि अब उसमें पहनने के काबिल नहीं रहा, फट गया। और दूसरी रिवायत है कि मैंने एक जोड़ा कपड़ा था, इतनी भूख कई दिनों से थी, फाके थे, खाने को कुछ न था, मेरे पास और कुछ था ही नहीं, उस एक जोड़े को बेच के मैंने आज खाना खाया है, इसलिए मैं पढ़ने के लिए नहीं आ सकता कि कपड़े नहीं मेरे पास, बाप तो थे नहीं। और 6 साल के बाद बच्चा वापस गया, ये बच्चा कौन था, ये हजरत इमाम बुखारी थे, ये है हजरत इमाम बुखारी। और 1080 उस्ताद हैं इनके, 1000। वो माँ जुदाई तो बर्दाश्त कर ली उसने, गम तो सह गई, भूख और प्यास और फाके तो किए, लेकिन आज दुनिया के सारे उलमा इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। और दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं होगी जिसमें इमाम बुखारी की हदीसें न पढ़ाई जाती हों, सारे दुनिया के मुहद्दिसीन इमाम बुखारी के शागिर्द। और अल्लाह की किताब के बाद उस किताब का मर्तबा और मकाम आ गया, वो माँ की कुर्बानी, अल्लाह को उस माँ की कुर्बानी पसंद आ गई। और मैंने एक दिन पढ़ा कि हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्ला के उस्ताद हैं हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल, उनके उस्ताद हैं हजरत इमाम शाफी, उनके उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के 2 उस्ताद हैं इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा। तो इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द हैं, और सारी दुनिया के अंदर जो अल्लाह ने दीन को फैलाया है वो हजरत इमाम अबू हनीफा से, हजरत इमाम मालिक से, हजरत इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल से। तो पूरी दुनिया का दीन इमाम बुखारी की माँ को जा रहा, कैसी मुकद्दस माँ थी। और बचपन में जब इमाम बुखारी एक मरतबा नाबीना हो गए, आंखें चली गई, बहुत रोई अल्लाह के सामने कि अल्लाह मेरा बेटा है और मैं उसको तेरे दीन के लिए वक्फ करूंगी, इसकी आंखें इसको दे दे ताकि दुनिया में तेरे दीन के लिए फिरे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया, बेटे की बीनाई वापस आ गई, और सारी दुनिया में उस वो बेटा जो है उसकी हदीसें सारी दुनिया में पहुंच गई। तो ये तरबियत की थी अपने बेटे की। और आज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इमाम बुखारी का नाम पहले आता है। वो फरमाते हैं मुझे मेरे उस्ताद ने, उनके उस्ताद ने, उनके उस्ताद सहाबी ने, उनके उस्ताद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस माँ ने अपने बच्चे पर ऐसी मेहनत की कि उनको हुजूर के नाम के साथ उसका नाम लगवा दिया। आज हम सीए करा लें, बीबीए करा लें, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इस दुनिया में भी ये बच्चे काम नहीं आए। उनको अल्लाह वाला बना लें, ईमान वाला बना लें, तकवे वाला बना लें, वो बच्चे दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया के अंदर भी अल्लाह पाक वो बच्चे खिदमत का जरिया बनेंगे और आखिरत के अंदर भी। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान करते थे कि डिफेंस में फरमाया कि मैं गया एक मस्जिद में जमात की नुसरत के लिए, सुल्तान मस्जिद, तो उस मस्जिद में जनाजे की नमाज हुई, थोड़े से लोग थे, कहते मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई कौन सा फकीर मिस्कीन आदमी है डिफेंस में जिसके जनाजे में थोड़े से लोग हैं। कहते मैं बाहर निकला तो तो मैंने देखा कि एक फरलांग तक गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों में नौजवान बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा दो चार नौजवानों से, भाई तुम मस्जिद क्यों नहीं आए? कहने लगे जी हम कभी पहले नहीं आए तो आज कहां से आए। और किसी ने कहा मैं आ नहीं सकता, मेरे कपड़े ऐसे हैं। और किसी ने कहा मुझे नमाज नहीं आती, किसी ने मुझे जनाजे की नमाज नहीं आती, तो मैं कैसे अंदर आऊं। और पता चला कि जिस मैयत का जनाजा था उसका बेटा भी गाड़ी में बैठा हुआ था, वो भी जनाजे में शिरकत के लिए अंदर नहीं आया। तो ये कसूर किसका है? वो आखिरी हदिया और तोहफा जो अल्लाह के रसूल ने दिया था किसी बच्चे को कि वो अपने बाप को वो हदिया दे दे ताकि उस बाप की आखिरत संवर जाए, उस बच्चे के पास कुछ नहीं बेचारे के पास। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मरीज तड़प रहा था बेचारा, और हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। हमने मरीज के रिश्तेदारों से कहा कि भाई कोई सूरह यासीन पढ़ लो ताकि इसकी रूह कब्ज हो रही, आसानी से कब्ज हो जाए। उन्होंने कहा जी हम में से तो किसी को सूरह यासीन याद ही नहीं। तो भाई बुला लो किसी कारी साहब को, किसी हाफिज साहब को, कि वही सूरह यासीन पढ़ लें ताकि बाप की रूह तो निकल जाए। जो अपने बाप की रूह के लिए सूरह यासीन भी ना पढ़ सके, वो क्या काम आएगी? वो औला क्या काम है? हमारे यहीं कराची में एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, वो कोमे में चले गए। उनके बच्चों ने एक कमरे में उनको रखा और उस कमरे में कहा कि कोई इस कमरे में तस्वीर लेके नहीं जाएगा, जेब में पैसे भी होते तो निकाल लेते, कि तस्वीरों की नहुसत से फरिश्ते नहीं आते रहमत के, पता नहीं बाप का इंतकाल कब हो जाए। कहते कई महीने बाप ने बात नहीं की थी, कोमे में थे, और हम एहतमाम करते थे कि कोई अखबार का टुकड़ा, कोई तस्वीर, कोई चीज अंदर न जाए। कहने लगे जिस वक्त इंतकाल होने लगा, और हर वक्त वहां आमाल करते रहते थे, जिक्र करते रहते थे, कहते जिस वक्त इंतकाल होने लगा तो इंतकाल के वक्त बाप ने आंखें खोली और जोर से कलमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। जब औलाद नेक होगी तो बाप के दुनिया से जाते वक्त कलमे का इंतजाम उनके लिए होगा। औलाद नेक होगी तो माँ बाप के लिए ऐसे इंतजाम करेगी। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, आज हम नियत करें कि हम अपने घर वालों पर मेहनत करेंगे। हमारे हजरत फरमाते हैं कि भाई हम अपने घर में रोजाना तालीम का एहतमाम करें। जो अल्लाह ने हमें फजाइल अमाल की किताब दी है रोजाना, तो कौन तैयार है कि मैं अपने घर में रोजाना तालीम करूं? रोजाना। और ये बातें जो सुनी है ये अपने बच्चों को सुनाएं, उनको बताएं। और दूसरी दरख्वास्त मेरी ये है कि जिस भाई ने अभी तक से रोजा नहीं लगाया घर वालों के साथ, वालदा के साथ, बहनों के साथ, अहलिया के साथ, भाई वो नियत करें कि इंशाल्लाह मैं उनको से रोजा लगवाऊंगा। कौन नियत करता है? सबसे रोजा लगवाए। वो भाई जिनके घर में कभी जमात नहीं आई है वो अपने घर में जमातें बुलाए, जमात की बरकत से घरों के अंदर माहौल बनेगा। और घर के अगर हमारे घर में नहीं आ सकती है, घर छोटा है, अपने मोहल्ले में सालों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और हमारे यहाँ जमात नहीं आती, ये फिक्र हमारी है। हम क्यों नहीं अपने मोहल्ले में जमात हूं? हमें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी सब मस्जिदों में मस्तूरात का काम कितना कमजोर हो, कितने गिनती के साथी हैं जिन्होंने मुल्कों के सफर किए हों, मुल्कों के सफर करें अपने, हम अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह पाक हमारी औलाद की तरबियत करे, अल्लाह पाक हमारी औलाद को बनाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएगा।